الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد سورة فاتحة کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اور آج آیت نمبر پانچ کی تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے اہدنا الصراط المستقیم. گزشتہ ہفتے سے قبل کا جو ہفتہ تھا اس میں اس طرف چند اشارے ہوئے تھے اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ حقیقت میں ایک دعا ہے جو کہ بندہ کرتا ہے اور سورہ فاتحہ بذات خود پوری کی پوری دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کو سکھائی ہے کہ وہ اس طریقے پہ مجھ سے دعا کریں اور مجھ سے مانگیں. اس سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کے اندر حکمت اور علم اور فضل کے وہ سمندر پنہا ہیں کہ جس کا اندازہ لگانا انسانی محدود علم سے بہت دور ہے. یہ اہدنا الصراط المستقیم کا آغاز ہوا ہے لفظ ہدایت سے. اہدی یہ امر ہے اور امر کی نسبت جب اللہ تعالی کی طرف کی جاتی ہے اس طریقے پہ کہ اللہ تعالی کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے تو وہ امر بشکل سوال اور بشکل طلب ہوتا ہے. اس لیے کہ مخلوق کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی سے کچھ چیز طلب کی جاتی ہے تو مخلوق کا حال خود یہ ہے کہ وہ حکمن اور امرن کوئی کسی سے کچھ طلب نہیں کرتا, بلکہ جب کوئی چیز طلب کی جاتی ہے اور مانگی جاتی ہے تو اس میں طلب اور سوال اور التجا اور انکساری اور عاجزی اور درخواست اس کا پہلو نمایاں ہوتا ہے. اور جب کسی کو حکم دیا جاتا ہے تو اس وقت جو امر ہے, عربی زبان میں امر اور اردو میں بھی امر, یہ اس وقت صحیح اس کا مفہوم کھل کے سامنے آتا ہے جب کوئی کسی کو کسی چیز کا یا کسی عمل یا کسی کام کا حکم دیتا ہے کہ آپ یہ کام کیجئے یا تم یہ کام کرو, یہ ہے امر. تو جب اللہ تعالی کے بارے میں امر کا صیغہ آئے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے تو امر, اہدے ہمیں ہدایت دے, لیکن یہ امر بشکل سوال اور بشکل طلب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کو امر نہیں دیا جا رہا کہ آپ لازماً ہمیں ہدایت دیں یا دیں گے یا دیجئے, بلکہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں, عاجزی اور انکساری اور التجا والا, اور طلب کرتے ہیں ہدایت کو. اور اہدے کے بعد جو نا ہے, اس نا کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں ضمائر کے سبق میں کہ یہ ضمیر ہے اور یہ ضمیر منصوب ہے اور متصل ہے. نا یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور اہدی امر ہے. اور یہ ہدا یہدی اس کا ماضی اور مضارع ہے, یہ ضرب یضرب کے باب سے ہے, اسی سے ہے ہدیٌ ہدایتٌ اور الہدایہ اور ہدیہ, یہ تمام کے تمام الفاظ ان کا جو اصل ہے وہ ہا دال اور یا ہے. ہدی ہدایت اس آیت میں انسان طلب کرتا ہے اللہ تعالی سے. اور ہدایت کے دو مفہوم ہیں جو قرآن پاک میں وارد ہوئے ہیں اور قرآن پاک میں موجود ہیں. ہدایت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو صراط مستقیم ہے یا جو ہدایت والا راستہ ہے اس کے بارے میں بتا دینا, یہ ہدایت کا پہلا مفہوم ہے کہ ہدایت کے بارے میں بتا دینا, یہ عام مفہوم ہے. اور اس کو ہدایت عامہ بھی کہتے ہیں, عام ہدایت, ہدایت عامہ. اور ہدایت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہدایت کے بارے میں نہ صرف یہ کہ بتانا, بلکہ ہدایت کے بارے میں بتا کر ہدایت والے راستے پہ چلانا اور ہدایت والے راستے پہ نہ صرف چلانا بلکہ ہدایت والے راستے پہ چلا کے منزل مقصود تک پہنچانا, یہ دوسرا مفہوم ہے ہدایت کا. ہدایت کے بارے میں بتانا اور ہدایت والے راستے پہ چلانا اور اس طریقے پہ چلانا کہ منزل مقصود تک یہ شخص پہنچ جائے, یہ ہدایت کا دوسرا مفہوم ہے. اس کو کہتے ہیں ہدایت خاصہ. تو قرآن پاک میں دونوں ہدایتیں موجود ہیں, ہدایت عامہ ہدایت خاصہ, عام ہدایت اور خاص ہدایت. الصراط اس سے مراد ایک خاص راستہ ہے جو کہ مستقیم ہے, اس لیے اس پہ الف لام داخل ہوا. اور صراط راستے کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے سروط. اور راستے کو عربی زبان میں سبیل بھی کہتے ہیں اور طریق بھی کہتے ہیں, لیکن صراط اور سبیل اور طریق ان میں فرق یہ ہے کہ طریق اور سبیل خیر اور شر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. طریق الخیر و طریق الشر, اور سبیل الخیر و سبیل الشر. تو سبیل اور طریق یہ بھی راستے کو کہتے ہیں, لیکن اس کی نسبت شر کی طرف بھی ہوتی ہے, خیر کی طرف بھی ہوتی ہے. ہدایت کی طرف بھی ممکن ہے اور ضلالت یعنی گمراہی کی طرف بھی ممکن ہے. لیکن صراط یہ وہ لفظ ہے کہ جو صرف مستقیم یعنی سیدھے راستے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ صراط اصل میں صراط تھا, صاد کے بجائے سین تھا. اہل زبان نے اس سین کو صاد میں تبدیل کیا تو یہ الصراط ہو گیا. اس لفظ الصراط میں اور اس لفظ الصراط کے بارے میں جو صحیح اور مشہور قراءتیں ہم تک پہنچی ہیں اور منقول ہیں اور وارد ہوئی ہیں, ان میں تین قراءتیں ہیں. ایک تو وہ عام قراءت جو کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں, حفص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو ہم تک پہنچتی ہے, مشہور روایت حفص, وہ صاد ہے الصراط. اور ایک دوسری قراءت ہے جو کہ اس لفظ کے اصل کی وجہ سے قراءت مشہور ہے اور وہ بھی ثابت ہے صحیح احادیث سے, وہ ہے سین کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور تیسری قراءت جو ہے اس کو اشمام کہتے ہیں, صاد کا زا کے ساتھ اشمام ہوا ہے یعنی اس کو ملا دیا گیا ہے, اس میں زا کا پہلو بہت نمایاں ہے. تو تیسری قراءت اس میں یوں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس طریقے پہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ مالک یوم الدین, اس میں دو قراءتیں ہیں اور دونوں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں. آپ نے مالک یوم الدین بھی پڑھا اور ملک یوم الدین بھی پڑھا. اسی طریقے پہ اس لفظ الصراط میں تین قراءتیں ہیں, صاد سے, سین سے اور زا سے. اہدنا الصراط المستقیم, اس میں مستقیم یہ اسم فاعل ہے استقامہ سے, اور مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جس میں کوئی کجی نہ ہو, کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو, بالکل سیدھا سادہ راستہ, بالکل خط مستقیم یعنی وہ سیدھا خط, وہ راستہ کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو, بالکل سیدھا راستہ, اس کو کہتے ہیں الصراط المستقیم. اور صراط مستقیم سیدھا راستہ, اور صراط مستقیم وہ راستہ کہ جس پہ استقامت کرنے والے لوگ چلتے ہیں. اور یہ استقامت کا جب درس ہوا تھا تو اس میں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ لفظ استقامہ قرآن پاک میں کتنی جگہوں پہ وارد ہوا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. وہاں پہ تفصیل سے ان تمام الفاظ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو استقامہ اس عنوان سے قرآن پاک میں وارد ہوئے ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں ہدایت والے راستے پہ چلا اور چلا کے منزل مقصود تک پہنچا, یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے. کیونکہ یہاں پر انسان ہدایت عامہ نہیں مانگ رہا اللہ تعالیٰ سے بلکہ ہدایت خاصہ مانگ رہا ہے, اس لیے کہ ہدایت عامہ میں بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے, گمراہ ہونے کا خطرہ باقی رہتا ہے. لیکن ہدایت خاصہ میں یہ خطرہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان اللہ سے یہ طلب کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت والے راستے پہ چلا اور چلا کے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت والے راستے پہ چلا اور اس راستے پہ چلا کے منزل مقصود تک پہنچا۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ہدایت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو کبھی نہیں چھوڑا، ہر دور میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ لکل قوم ہاد، سورہ الرعد میں ارشاد فرمایا کہ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی ہادی ضرور بھیجا جو کہ قوم کو ہدایت والا راستہ بتاتا تھا۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ النحل میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت یعنی ہر قوم کے لیے ہم نے رسول ضرور بھیجا، اور ہر رسول نے اپنی قوم کو جو پیغام دیا وہ یہ تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وجتنب الطاغوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا جتنے طاغوت اور دوسری طاقتیں ہیں ان کی عبادت کرنی چھوڑ دو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہنم میں جب لوگوں کو پھینکا جائے گا جس طریقے پہ سورہ ملک تبارک الذی کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس جہنم میں کسی گروہ کو قوم کو لوگوں کو پھینکا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جہنم کے جو مقرر کیے ہوئے جہنم پہ جو فرشتے ہیں، خزنتہا، وہ ان لوگوں سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہ سب جہنم میں گرنے والے اور جانے والے لوگ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے مگر ہم نے انکار کیا تھا۔ تو اہل جہنم کا اعتراف فاعترفوا بذنبهم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اہل جہنم، فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ تباہی اور بربادی ہو۔ اور یہ سحق، یہ بدعا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، جس طریقے پہ لفظ ویل استعمال ہوتا ہے، تو جہنم میں جانے والے لوگ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، گناہوں کا اعتراف کر لیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے اور ہدایت کا راستہ بتانے والے لوگ آئے تھے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ سورہ ملک کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا، اور اس لیے نہیں چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بتانا یہ اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو نہ صرف یہ کہ پیدا کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد ان کی تقدیر بنائی اور ہر ایک چیز کے لیے اندازہ مقرر کیا، اور پھر کسی بھی مخلوق کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا۔ فہدا، سب کو ہدایت دے دی۔ انسان تو انسان ہے، جو دوسری مخلوق ہے وہ بھی اپنا فائدہ اور اپنا نقصان اچھی طرح سمجھتی ہے، جانوروں تک کو پتہ ہے کہ یہ چیز میرے فائدے کی ہے، یہ چیز میرے نقصان کی ہے۔ جانور بھی اس طرف نہیں جاتے جہاں ان کو نقصان اور خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ ہے ہدایت۔ دل میں ایک بات پڑ گئی، خیر اور شر کی تمیز اس سے خالی اللہ نے جب جانوروں تک کو نہیں چھوڑا، کوئی انسان کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ تک تو خیر اور ہدایت کی بات نہیں پہنچی تھی؟ اس لیے کہ ایک حدیث آپ آخر میں پڑھیں گے، اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا ہدایت دینے والا کسی انسان تک نہ بھی پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واعظ مقرر کیا ہے جو اس شخص کے ساتھ موجود ہے، اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہے. فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں ایک واعظ ہے. اسی لیے ایک شخص جب رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ جئت، تم شاید اس لیے آئے ہو کہ تم لتسأل عن البر وعن الاسم، تم شاید اس لیے آئے ہو کہ تم مجھ سے نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو. تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. قال ہما کہ الاسم ما حاك في صدرك، گناہ یہ ہے کہ جس پہ تیرا دل راضی نہ ہو، تیرا ضمیر مطمئن نہ ہو، یہ گناہ ہے. کسی شرعی اصطلاح یا لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کسی انسان کی فطرت، میں نے سینکڑوں مرتبہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے کسی بھی انسان کی فطرت برائی پہ نہیں بنائی، کسی بھی مخلوق کی، بلکہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا مولود اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سلیمہ، صحیح اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابواہ یہودانی او یمجسانی او ینصرانی، یہ الگ بات ہے کہ والدین اسے مجوسی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں. تو فرمایا کہ اپنے دل کو ٹٹولو. ولو افتا کناس، اور ارشاد فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو، اس لیے کہ جو مفتی ہے وہ دل کے اندر بیٹھا ہے. باہر کے لوگ تمہیں لاکھ فتویٰ دیں کہ کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی کیس ہے، یہ معمولی بات ہے، نہیں، بلکہ اپنے دل سے پوچھو. دل تمہارا کبھی بھی گناہ پہ راضی نہیں ہو سکتا. تو کسی مخلوق کو اللہ نے بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا. ہدایت والا راستہ بتانے والا شخص ہر دور اور ہر قوم اور ہر ملت اور ہر ملک کی طرف اللہ کی طرف سے آیا. اس لیے اللہ نے ہدایت، اور یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کوئی شخص یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ہم تک کوئی آیا نہیں تھا جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتا. اس لیے فرمایا کہ ان علینا للہدا، سورہ واللیل اذا یخشا کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ ان علینا للہدا، ہدایت کے بارے میں بتا دینا یہ ہمارے ذمے ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم پہ واجب ہے، ہم نے اپنے اوپر اس کو ضروری قرار دے دیا ہے، ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے کہ ہم ہدایت کے بارے میں تمام لوگوں کو بتا دیں. ان علینا للہدا. اور سورہ النحل کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تعالی کے ذمے سیدھے راستے کا بتا دینا ہے، حالانکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں. اللہ تعالی نے یہ تمیز بھی سمجھا دی اور بتا دی کہ یہ صراط مستقیم ہے اور یہ دوسرے راستے، یہ غلط قسم کے راستے ہیں. اور یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پہ آئے، اس وقت سے خیر اور شر کا جو مارکہ ہے یہ شروع ہوا. اس وقت سے خیر اور ہدایت کے بارے میں بتانے والے لوگ آتے رہے. اسی لیے تورات اور انجیل اور زبور، جو کہ پرانی آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور کتب ہیں، جن کا ذکر آج تک موجود ہے، اگرچہ موجودہ بائبل میں تورات اور انجیل دونوں کو جمع کر دیا گیا اور 48 کے قریب اس کے مختلف سبق انہوں نے گنوائے اور بنائے، پرانا عہد نامہ اور جدید عہد نامہ. اس طریقے پہ انہوں نے اس کی شکل بگاڑ دی، اس تورات و انجیل کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیغمبروں پہ نازل ہوئی تھی. لیکن جو حقیقی تورات تھی اور جو حقیقی انجیل تھی، اس میں بھی ہدایت کا ذکر موجود تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں بتایا کہ ان انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، ہم نے تورات نازل کی اور اس تورات میں ہم نے ہدایت کو بیان کیا تھا اور نور کو بیان کیا تھا. اور اسی طریقے پہ جب انجیل کا ذکر آیا تو آگے چل کے اسی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے انجیل نازل کی اور اس انجیل کے اندر بھی ہدایت تھی اور نور تھا. اور اسی طریقے پہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آیا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو کتاب دی گئی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ تختیاں بھی ایسی دی تھیں, الواح لوح کی جمع ہے, اس کے اندر ہدایت والی باتیں لکھی ہوئی تھیں. اس کا ذکر بھی سورہ اعراف 9 سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نمبر 154 میں, کہ وفی نسختہا, جو نسخے تھے لکھے ہوئے تختیوں کے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئیں, وفی نسختہا ہدی و رحمہ, اس کے اندر بھی ہدایت کا ذکر موجود تھا. گویا کہ کوئی آسمانی کتاب ہدایت سے خالی نہیں تھی اور ہر کتاب میں ہدایت کو ذکر کیا گیا. داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو زبور دی گئی اور اس کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں اللہ نے کیا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, کہ ہم نے زبور لکھی اور زبور ہم نے نازل کی اور اس زبور کے اندر ذکر تھا, نصیحت تھی, اور نصیحت سے مراد یہاں ہدایت کی وہ باتیں ہیں کہ جو اس کتاب میں لکھی ہوئی تھی. اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی, ہدایت والی بات اور نصیحت والی بات, کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, کہ زمین جو کہ میری ملکیت ہے, اللہ یہ فرماتا ہے, اس کی صحیح وراثت کا حق صرف وہ بندے ادا کر سکتے ہیں جو صالح اور متقی ہیں. گویا کہ ہر رسول اور ہر نبی نے ہدایت کی دعوت دی اور ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا. سب سے آخر میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا اور آپ کی صفت مختلف مقامات پہ اس طریقے پہ کی کہ آپ کو اللہ نے نذیر و بشیر بنا کے بھیجا اور آپ کو اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا کہ آپ نے لوگوں کو ہدایت والا راستہ بتایا. اور جو کتاب آپ پہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے, اس کتاب کے بارے میں بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طریقے پہ پرانی آسمانی کتابوں کے اندر ہدایت کا ذکر موجود تھا اور پرانی آسمانی کتابیں کل کی کل سراسر ہدایت پہ مشتمل تھیں, اسی طریقے پہ قرآن پاک کو بھی ہم نے ہدایت والی کتاب بنایا. سورہ الاسراء 15 سپارے کے پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, جو بہترین راستہ ہے, صحیح راستہ, اس کی طرف یہ قرآن پاک لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. تو ان چند دلائل سے اور قرآن پاک کی چند آیات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ زمین اور آسمان کا نظام اس طریقے پہ چلانا چاہا کہ اس زمین پہ اللہ نے جب انسانوں کو آباد کیا اور جب سے انسان اس زمین پہ بسے, اس وقت سے لے کے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تک, کسی بھی مرحلے میں اور کسی بھی وقت, کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم اور کسی بھی علاقے کے لوگوں کو اللہ نے ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا. اور جناب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو زندہ معجزہ دیا قیامت تک کا, وہ آپ کے ارشادات ہیں اور وہ کتاب ہے کہ جو آپ پہ نازل ہوئی, قرآن اور حدیث, قرآن اور سنہ, اور ان دونوں کے اندر ہدایت, بلکہ یہ دونوں سراسر ہدایت ہیں. تو قیامت تک کے لیے حجت ہو گئی تمام انسانوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا جو سراسر ہدایت ہے, اور پھر اس قرآن کی تفسیر آپ نے بیان کی, اور پھر آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا اس کو صحابہ نے محفوظ کیا اور وہ تابعین اور سلف صالحین سے امت تک احادیث صحیحہ ان کی شکل میں پہنچا, تو یہ بھی ہدایت ہے. تو ہدایت کے جو سرچشمے ہیں اس امت کے پاس وہ دو ہیں, وہ دو ہیں, قرآن اور سنہ یعنی حدیث. قرآن و حدیث یہ دو وہ سرچشمے ہیں جن کے بارے میں خود اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان کو مضبوطی سے تھام لو تو لن تضلوا بعدی ابدا, تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. ہدایت کے دو مفہوم ہم نے شروع میں سمجھے, ایک ہدایت والے راستے پہ چلا کر منزل مقصود تک پہنچانا, یہ تھی ہدایت خاصہ, اور پہلی ہدایت تھی ہدایت کے بارے میں صرف بتا دینا جو کہ تھی ہدایت عامہ. ہدایت عامہ یعنی عام ہدایت, اس کے بارے میں قرآن پاک کی چند آیات میں, چند آیات قرآن پاک کی ہم پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں جن میں عام ہدایت کا ذکر ہے. مثلا قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ ہدی للناس, سب لوگوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے. تو یہ عام ہدایت ہے, عام ہدایت ہے سب کے لیے. لیکن یہی قرآن پاک اس کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ ہدی للمتقین, یہ ہدایت دیتا ہے صرف متقی اور پرہیزگاروں کو. تو جہاں وہ متقی کا ذکر ہوگا اس سے مراد ہدایت خاصہ ہوگی. وہ ہدایت وہ ہے کہ راستے پہ چلا کے منزل مقصود تک پہنچ جانا, اور ہدی للناس یہ ہے کہ راستے کے بارے میں بتا دیا. قرآن یہ بتاتا ہے ہر انسان کو کہ خیر کیا ہے, شر کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, ہدایت کیا ہے, گمراہی کیا ہے. مسلمان بھی سمجھتا ہے, کافر بھی سمجھتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم بھی اس کتاب پہ تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اور نہ جانے کہاں کہاں تک وہ لوگ پہنچتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کتاب زندہ, یہ کتاب مقدس تحریف سے پاک کتاب ہے, اللہ کی آخری کتاب ہے اور سب سے عظیم کتاب ہے, وہ اس کو مانتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے تو گویا کہ قرآن پاک ہدی للناس ہے ان کے لیے, اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر ہدی للمتقین ہو جائے, عام ہدایت تو ان تک پہنچ. مان لیے بات کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اب ایمان قبول نہیں کرتے, اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے, تو گویا کہ اس کتاب کو انہوں نے سمجھا تو ہے, قبول نہیں کیا. اور اگر قبول کر لے تو ہدی للمتقین اس پہ عمل ہو جائے گا اور اس کا صحیح ثمرہ ان کو مل جائے گا. لیکن جب تک اسلام قبول نہیں کیا, وہ غیر مسلم رہتے ہوئے اس کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ ہے ہدی للناس, کہ سارے انسانوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت موجود ہے. اب جو شخص قبول کرتا ہے اور انکار کرتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے. اسی لیے فرمایا سورہ کہف میں کہ قول الحق من ربکم, قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اس بات کا اعلان کر دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے واضح ہو چکا, بیان ہو چکا. فمن شاء فلیؤمن, جو چاہے ایمان قبول کر لے, ومن شاء فلیکفر, جو چاہے انکار کرے. تو جو انکار کرنے والے ہیں ہدی للناس, ان تک ہدایت والی بات پہنچ گئی, انہوں نے مانا نہیں, ایمان قبول نہیں کیا, انکار کیا, اور جنہوں نے مان لیا تو ہدی للمتقین. اور اسی طریقے پہ سورہ هل اتى على الانسان کی تیسری آیت میں ارشاد ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے صراط مستقیم اور ہدایت والے راستے کے بارے میں بتا دیا. انا ہدیناہ, ہم نے ہدایت دی انسان کو. یہاں ہدایت سے مراد ہدایت عامہ ہے, خاصہ نہیں ہے. اگر خاصہ ہوتی تو کفورا کا لفظ نہ ہوتا بلکہ صرف شاکرا ہوتا. کہ جو ہدایت خاصہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے پہ چلا کے منزل مقصود تک پہنچا دینا. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے صراط مستقیم اور ہدایت والے راستے کے بارے میں بتا دیا. اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ اما شاکرا, یہ شکر گزار بندہ بنے, یعنی اسلام قبول کر لے, وہ اما کفورا, یا اس کا انکار کرے. تو یہ ہدایت عامہ کے بارے میں قرآن کے تین مختلف مقامات سے ہم نے سمجھا کہ ہدایت عامہ یہ ہے کہ ہدایت والے راستے کے بارے میں سب کو بتا دیا جائے. جس طریقے پہ سورہ حامیم سجدہ میں قوم ثمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اما ثمود فہدیناہم, جو قوم ثمود تھی اس کو ہم نے ہدایت دے دی, لیکن فاستحب العمى على الهدى, انہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا اور اندھا پن قبول کر لیا ہدایت کے مقابلے میں. فاستحب العمى, انہوں نے اپنے آپ کو اندھا کر لیا, على الهدى, ہدایت کے مقابلے میں. واما ثمود فهديناهم, اللہ یہ فرما رہا کہ قوم ثمود کو ہم نے ہدایت دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کے بعد کوئی کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن نے خود یہ کہا ہے کہ فما ذا بعد الحق الا الضلال, فماذا بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے. تو جو شخص ہدایت یافتہ ہو جائے وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں اس ہدایت سے مراد ہدایت عامہ ہے, خاصہ نہیں ہے, یعنی اس راستے پہ چلا کے منزل مقصود تک نہیں پہنچایا, بلکہ صرف یہ بتا دیا پیغمبر کے ذریعے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے, ہدایت کے بارے میں بتا دیا. لیکن فاستحب العمى على الهدى, انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی میں رہنا پسند کیا, اس لیے فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون, ان کو سخت عذاب نے پکڑ لیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. اور ہدایت کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے ہدایت والے راستے کے ہدایت خاصہ, جو کہ ہدایت کی دوسری قسم ہے. اور قرآن پاک میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. مثلا قرآن پاک کے بارے میں سب سے پہلے شروع میں ارشاد فرمایا کہ ذلک الکتاب لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. ھدی للمتقین, یہ ہدایت دیتی ہے اہل تقویٰ کو. ابھی آپ نے آیت نمبر 185 سورہ بقرہ کی دوسرے سپارے کی سوری